السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کے اس پروگرام کے تین عنوانات ہیں، زکات، اعتکاف اور تراویح. ہم ان تینوں موضوعات پر جاوید صاحب سے وہ سوالات پوچھیں گے جو آپ کے سوالات ہمیں ای میلز کے ذریعے سے موصول ہوئے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ جتنا آپ نے پوچھا ہے وہ زیادہ سے زیادہ جاوید صاحب سے اس کی کلیریفیکیشن لے لی جائے، تاہم اگر کوئی ایسی چیز رہ جاتی ہے جو کہ آپ کے ذہن میں ہو اور آپ اس پہ مزید کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ ہمیں اپنے سوالات دوبارہ بھی بھیج سکتے ہیں، اگلے پروگرام میں اس کو ہم ضرور ٹیک اپ کریں گے. جاوید صاحب، سب سے پہلے ہم آتے ہیں زکات پر. یہ زکات اصل میں ہے کیا؟ اسلام نے یہ جو انفاق کی بات کی ہے، خرچ کرنے کی بات کی ہے، وہ تو جا بجا کی ہی ہے، پھر اسپیسیفکلی زکات ہی کو لازمن کیوں قرار دیا گیا ہے؟
انفاق کا حکم تو ایک عمومی حکم ہے، یعنی ہم مسلمانوں کو جو بنیادی اخلاقیات سکھائی گئی ہے اسی میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ ہمیں انصاف سے کام لینا ہے، ہمیں دوسروں پر احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے، اور ہمیں اپنے اعزاء اقربا پر خرچ کرنا ہے.
ٹھیک.
جو کچھ اللہ نے ہم کو مال دیا ہے وہ دیا ہی اس لیے ہے کہ ہم ان سے اپنی ضرورتیں پوری کریں، اور یہ دیکھیں کہ ہمارے ابنائے نو کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے جو ہم سے متعلق ہو گئی ہے. ہمارے اعزاء اقربا ہیں، ہمارے قریبی دوست ہیں، جن لوگوں سے ہم ملتے ہیں، ہمارا معاشرہ ہے، اس کا بھی حق ہم پر قائم کر دیا گیا ہے. چنانچہ قرآن مجید نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ وفی اموالکم حق للسائل والمحروم، یعنی جو لوگ کسی وجہ سے محروم رہ گئے ہیں یا وہ اپنی کوئی ضرورت لے کے تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو ان کا حق ہے. انفاق کی تعلیم یہ جانتے ہیں آپ، قرآن مجید میں جگہ جگہ دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا بڑا غیر معمولی اجر ہے. اس انفاق میں سے ایک حصہ وہ ہے جس کو لازم کر دیا گیا ہے.
اچھا.
اور یہی طریقہ دین کے تمام احکام میں ہے. دیکھیے، اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم نوافل پڑھتے ہیں، صبح شام پڑھتے رہیں، کوئی اور نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق جتنا چاہے کرتے رہیں، تو یہ ہماری ثواب دید پر ہوتا ہے، یعنی ہم کتنا کریں گے، ہمارا ذوق، ہمارا رجحان، ہماری مشغولیتیں یہ طے کرتی ہیں.
ٹھیک.
اس کے بعد ایک حصہ وہ ہے جس کو مقرر کر دیا جاتا ہے. زکوٰۃ کو مقرر کرنے کی دونوں وجہ ہیں، یعنی یہ پہلو بھی کہ آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے مال میں جو اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے وہ اسے ہر حال میں ادا کرنا ہے.
جی.
اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ہم جب کسی معاشرے میں رہتے ہیں تو معاشرے کا نظم چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی معاشرہ بھی اس کے بغیر نہیں چل سکتا. جب ہم دنیا میں معاشرے کی تعریف پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب ابتدا میں قبائلی زندگی تھی اور اس میں قبائلی شیوخ کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ وہ قبیلے کے نظم و نسق کو قائم رکھیں، تو ان کے لیے بھی ایک حصہ مقرر کیا گیا جو سب لوگ ادا کر دیتے تھے. اب ریاست میں آپ اسی چیز کو ٹیکس کہتے ہیں. تو یہ دونوں پہلو ہیں، ان دونوں پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر زکوٰۃ فرض کی. اپنی حقیقت کے اعتبار سے زکوٰۃ عبادت ہے، یعنی گویا اس کی تصویر یہ بنتی ہے کہ ہمارا پروردگار ہے، زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، وہی ہمارا خالق ہے. اس نے ہم سے یہ کہا کہ اپنے مال کا اتنا حصہ لازمن نکال کر میری بارگاہ میں پیش کر دو.
ٹھیک ہے.
ظاہر ہے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اصل میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ متوجہن اللہ ہوتی ہے، خدا کی بارگاہ میں جا کر عرض نیاز کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اسی طرح اپنا مال پیش کرتے ہیں. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں وہ بھی کوئی کھانا یا کوئی اور اس طرح کی چیز جا کے اپنے بتوں کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. اصل میں یہ اللہ کا حق ہے.
ٹھیک.
اسی کو نیاز بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی نظر کر دینا کسی چیز کو، اللہ کے حضور میں نیاز کے طور پر پیش کرنا. اسی وجہ سے چونکہ اس سے شرک پیدا ہوتا ہے تو نظر اور نیاز کو اللہ ہی کے لیے خاص کر دیا گیا ہے. یعنی نظر بھی اللہ ہی کی دی جا سکتی ہے اور نیاز بھی اللہ ہی کے حضور میں پیش کی جا سکتی ہے. یہ باعث ہے کہ جو اس کو ایک عبادت بنا دیتا ہے، یعنی یہ در حقیقت ایسی ہی عبادت ہے جس طرح کی نماز عبادت ہے، جس طرح کی روزہ عبادت ہے، جس طرح کی حج و عمرہ عبادت ہے، جس طرح کی قربانی عبادت ہے. تو زکوٰۃ بھی اسی طریقے سے عبادت ہے، اسے عبادات ہی میں ہم شامل کرتے ہیں. خود میں نے اپنی کتاب میزان میں جب اس کا باب باندھا ہے تو اس کو اسی کے تحت رکھا ہے جہاں عبادات بیان کی گئی.
ٹھیک.
اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے یہ عبادت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں کوئی مال دوسروں کو دینا ہے، اور جب کوئی مسلمانوں کا نظم اجتماعی قائم ہو جائے تو یہ اس کو ادا کرنا ہے. تو ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک مسلم معاشرے میں ٹیکس کی صورت اختیار کر لیتی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ریاست کا یا معاشرے کا حق قائم ہوتا ہے وہ بھی مسلمانوں کے لیے متعین کر دیا.
آپ نے اسے ٹیکس کے ہی نعم البدل قرار دیا ہے، یعنی ٹیکس ہی ہے یہ،
یعنی دونوں پہلو ہیں اس کے،
دونوں پہلو
ہمارے ہاں یہ اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے عبادت ہے، یہ عبادت ہی کے جذبے سے ادا کی جاتی ہے، اس میں اصل حقیقت جس کو پیش نظر رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اصل میں خدا کی بارگاہ میں نظر پیش کر رہے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے پیش کر دی اور پروردگار نے اٹھا کر اس کو معاشرے کو دے دیا،
سوسائٹی کی ویلفیئر،
سوسائٹی کی، تو اصل حقیقت اس کی یہی ہے۔ لیکن ایک دوسرا پہلو جو اس کا رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی نمایاں ہوا، دوسرے پیغمبروں کی تعلیمات سے بھی نمایاں ہوا، اور جس کو بالکل ایک قاعدے کے طور پر ہمارے ہیں یا سنت کے طور پر جاری کر دیا گیا، وہ یہ ہے کہ یہ ریاست کا حق ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک ٹیکس بھی بن جاتا ہے، وہ یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کی دوسری اقوام کے ہاں تو ٹیکس دینا یا نہ دینا اس کا تعلق اصل میں فرد اور معاشرے کے باہمی تعلق سے ہے، ہمارے ہاں اس کے اندر ایک اور چیز بھی آ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم در حقیقت خدا کے حکم پر معاشرے کی خدمت کے لیے یہ رقم پیش کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ٹیکسیشن کے پیچھے بھی عالم کا پروردگار آ گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ سنت قائم کی گئی ہے کہ جب مسلمانوں کا کوئی اجتماعی نظم قائم ہوگا تو وہ زکات لے گا۔ اور اسی سبب سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو قدیم مفکرین ہیں، مثال کے طور پر ابن خلدونی کے مقدمے کو دیکھیے، تو وہ ایک مسلمانوں کی ریاست کی بنیادی چیز یہی واضح کرے گا کہ ان کے ہاں زکات ہوتی ہے، ٹیکس نہیں ہوتا۔
ٹھیک ہے جاوید صاحب، مزید آگے بڑھنے سے پہلے ذرا یہ واضح کر دیجئے گا کہ جسے ہم زکات کہتے ہیں یہ وہی ہے کہ ہم ایک سال گزرنے کے بعد مال دیتے ہیں، اس کی کچھ اقسام بھی ہیں زکات کی؟
نہیں، اس کی دو واضح اقسام ہیں، بلکہ کہنا چاہیے تین اقسام ہیں۔
ٹھیک،
ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بچت ہے، سرمایہ کوئی بینک میں آپ کا پڑا ہوا ہے، کسی تجوری میں ہے، آپ نے اس کو کسی شے میں بدل دیا ہے، مثلا آپ نے کوئی پلاٹ خرید لیا ہے، آپ پاس سونا ہے، آپ پاس چاندی ہے، کسی بھی صورت میں
کوئی بھی مال ہے،
کوئی بھی مال ہے، تو مال پر 2.5% زکات مقرر کی گئی ہے، یہ سال میں ایک مرتبہ عائد ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے،
اس کے لیے دن مقرر کرنا ضروری ہے، یہ اسی دن واجب ہوگی اور ادا کر دی جائے گی۔ اگر کوئی مسلمانوں کا نظم اجتماعی موجود ہے اور وہ آپ سے تقاضا کرتا ہے تو اس کو دے دی جائے گی، لازم ہے کہ اسے دے دی جائے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ اپنے طور پر ادا کریں گے، کیونکہ یہ عبادت ہے اور یہ ریاست کا نظم قائم ہوتا ہے تو ٹیکس کی صورت اختیار کرتی ہے، تو اس وجہ سے یہ عام حالات میں بھی دی جاتی ہے، نظم ریاست قائم ہوتا ہے تو اس وقت بھی ادا کی جاتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ نظم ریاست قائم نہیں ہے تو آپ اس سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں، آپ کو دونوں حالتوں میں اس کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اس کا حکم آپ کو مکے میں بھی ملے گا، اس کا حکم آپ کو مدینے میں بھی ملے گا، لیکن مدینے میں جب ریاست کا نظم قائم ہو گیا تو پھر اس کے لیے ریاست کی سطح پر اہتمام کر دیا گیا، اور جب ریاست کا نظم قائم نہیں تھا تو لوگ اپنے طور پر اس کو ادا کر دیتے۔ یہ 2.5% ہے مال کی زکات۔ پیداوار میں زکات 5%, 10% اور 20% ہے۔
اچھا،
اور یہ پیداوار کا 5%, 10% اور 20% ہوتی ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس کچھ بچا ہوا کیا ہے یا خرچ کرنے کے بعد آپ کی آمدن کیا ہوئی ہے، اس میں اصول
نہیں ہے،
جتنی بھی پروڈکشن ہوئی ہے اس کا 5%, 10% اور 20%۔ اور اس میں اصول یہ قائم کیا گیا ہے کہ اگر پیداوار سرمایہ اور محنت دونوں کے تعامل سے ہو رہی ہوگی تو پھر 5%، اگر کسی ایک چیز سے ہو رہی ہوگی تو پھر 10%، اور اگر ان دونوں کے بغیر ہو تو پھر 20%۔ یہ وہی چیز ہے جس کو آپ نے سنا ہوگا کہ عشر ادا کرنا ہے یا خمس ادا کرنا ہے، تو عربی زبان میں عشر 10% کو کہتے ہیں، خمس 20% کو کہتے ہیں۔ یہ زکات کی شرح ہے پیداوار میں۔ تیسری جانوروں کی زکات ہے، یعنی کیونکہ پرانے زمانے میں لوگ جانور پالتے
تھے،
بھیڑ بکریاں پالتے تھے، ان میں بھی زکات کی کچھ خاص شرح مقرر کی گئی ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تین بنیادی اقسام ہیں جس کے تحت ہم کو زکات ادا کرنی ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے، اچھا جاوید صاحب، یہ ایک چیز جو یہ کہی جاتی ہے کہ زکات جو ہے جب آپ نکالتے ہیں اپنے مال میں سے تو آپ کا جو اولین حقدار ہے اس زکات کا وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہے، لیکن اگر ریاست زکات ہم سے لے رہی ہے تو پھر وہ قریبی رشتہ دار تو ہم نہیں دیں گے، پھر تو ریاست کو دے دیں گے اور ریاست پھر جہاں چاہے گی خرچ کرے گی۔ تو یہ دو باتیں بظاہر متضاد نظر آ رہی ہیں، میں ریاست کو دوں یا میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دوں؟
یہ بالکل فطرت کے مطابق ہے۔ دیکھیے، جب نظم ریاست قائم ہو گیا ہے، یعنی مسلمانوں کی ایک اجتماعیت وجود میں آ گئی ہے، انہوں نے اپنا ایک اجتماعی نظم قائم کر لیا ہے، تو پھر ترجیحات اس کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔
ٹھیک ہے،
پھر اس کو فیصلہ کرنا ہے۔ ہمارے پاس اس کے بعد انفاق کا حق رہتا ہے.
اچھا.
وہ ہم کریں گے اور اس میں وہی طریقہ اختیار کریں گے. جب ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں یعنی اب معاملے کی نوعیت تبدیل ہو گئی,
ٹھیک ہے,
تبدیل ہو گئی تو اب پورے معاشرے کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے. ہم معاشرے کی سطح پر کوئی منصوبہ بندی بھی نہیں کر سکتے. ہر شخص کے معاملات کو ریاست یا معاشرے کی سطح پر ترجیحات کا موضوع نہیں بنا سکتے. تو ہمارے لیے سادہ اصول وہی ہوگا کہ جو زیادہ قریب ہے اس کو ہم دیں گے اور جو دور ہے اس کی ذمہ داری ہم پر اسی لحاظ سے کم ہو جائے گی یہاں تک کہ بالکل ختم ہو جائے گی.
ٹھیک. ایک سوال آڈینس سے لیتے ہیں. جی
السلام علیکم. جی میرا آپ سے کوشچن ہے کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں ہی دی جا سکتی ہے؟
کیا زکوٰۃ صرف رمضان میں ہی دی جا سکتی ہے؟
نہیں, ایسا نہیں ہے. یعنی زکوٰۃ بالخصوص مال کی زکوٰۃ کے لیے ایک دن مقرر کرنا ضروری ہے, کیونکہ یہ زکوٰۃ آپ دیتے ہیں تو اس میں یہ طے ہوتا ہے کہ یہ سال میں ایک مرتبہ دینی ہے.
ٹھیک ہے.
چنانچہ دن مقرر کریں گے, وہ دن کوئی بھی ہو سکتا ہے.
ٹھیک.
وہ رمضان کا کوئی دن بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی اور مہینے کا کوئی دن بھی ہو سکتا ہے. اگر مسلمانوں کا نظم اجتماعی یا ان کی حکومت زکوٰۃ لے گی تو وہ دن مقرر کر دے گی, آپ کو اسی دن کے لحاظ سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اور ہو سکتا ہے کہ وہ دن پوری قوم کے لیے ایک ہی مقرر کر دیا جائے. اگر آپ اپنے طور پر زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو پھر آپ کو دن مقرر کرنا چاہیے. ہمارے یہاں عام طور پر رمضان میں زکوٰۃ دینے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں, نظم اجتماعی اس طرح سے زکوٰۃ وصول نہیں کرتا, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں جو نیکی بھی کی جاتی ہے اس کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے, تو وہ رمضان ہی کا کوئی دن مقرر کر لیتے ہیں. تاہم اس کے لیے قانون میں لازم نہیں کیا گیا کہ وہ رمضان ہی کا کوئی دن ہونا چاہیے.
اچھا جاوید صاحب, ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ چونکہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور اسے ہم ادا کرتے ہیں سال گزرنے کے بعد, حولان حول کی جو ٹرم استعمال ہوتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سال ہے وہ عیسوی سال نہیں ہونا چاہیے, وہ قمری سال ہونا چاہیے. یہ بھی ذرا واضح کر دیجیے گا, یہ اس کی کوئی کنڈیشن ہے؟
اس طرح کی کوئی چیز بھی دین میں طے نہیں کی گئی. ہمارے ہاں بعض عبادات ہیں کہ جو قمری سال کے ساتھ ہی خاص ہے, ضروری ہے کہ ان میں انہی کا لحاظ رکھا جائے. مثال کے طور پر رمضان ہے تو وہ قمری سالی کے لحاظ سے ہوگا, حج عمرہ ہے وہ بھی قمری سالی کے لحاظ سے ہوگا. اس کے مسائلے بھی ہم کو معلوم ہے, یعنی اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طریقے سے مختلف موسموں میں مختلف علاقوں کے لحاظ سے یہ عبادات آتی رہتی ہیں.
ٹھیک ہے.
ورنہ کچھ لوگوں کے لیے بہت مشقت کا باعث بن جاتی ہیں, کچھ لوگوں کے لیے بہت سہولت کا باعث بن جاتی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قمری سال سے متعلق کر دیا. زکوٰۃ میں یہ کوئی لازم نہیں ہے, اس کا تعلق ریاست سے ہے, وہ فیصلہ کرے گی کہ کس اعتبار سے اس نے زکوٰۃ لینی ہے. تو جو کیلنڈر آپ کے یہاں رائج ہے اس کے لحاظ سے ادا کر دیں. قمری سال کو میں ترجیح دوں گا, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں اللہ کا زیادہ حق ادا ہوتا ہے, اور ہمیشہ اسی کی کوشش کرنی چاہیے.
اچھا, یہ جو زکوٰۃ ہے جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس میں ایک جو سب سے کامن جو کوشچن پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ زکوٰۃ غیر مسلموں کو نہیں دی جا سکتی, یا زکوٰۃ کے لیے مالک بنانا ضروری ہے اسی لیے اداروں کو بھی نہیں دی جا سکتی. اس پہ ذرا واضح کیجیے گا.
ان میں سے کوئی بات بھی دین میں نہیں بیان کی گئی. یعنی یہ بات کہ زکوٰۃ کس کو نہیں دی جا سکتی, اس کو بتانے کا حق اللہ کے پیغمبر ہی کو تھا. دین میں میں یا آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے. جس روایت سے لوگوں نے یہ مدعا سمجھا ہے اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے. یعنی اس میں تو یہ چیز زیر بحث ہے کہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم سے زکوٰۃ حکومت کے نمائندے آتے ہیں اور وہ لے جاتے ہیں. اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ یہ زکوٰۃ تمہیں لوگوں سے لی جاتی ہے اور تمہیں پر خرچ کر دی جاتی ہے. یعنی یہ کوئی حکومت اپنے ہاں نہیں لے جاتی, یا نظم و نسق چلانے والے کہیں اپنے گھر میں نہیں لے جاتے. اس کو اس موقع کا جملہ ہے, اس سے لوگوں نے یہ نتیجہ نکال لیا. بعض فقہاء نے بھی بدقسمتی سے نکال لیا کہ اس سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ زکوٰۃ صرف مسلمانوں ہی پر خرچ کی جا سکتی ہے. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. یعنی جب ایک نظم حکومت آپ قائم کرتے ہیں تو اس میں مسکین ہوں گے, اس میں یتیم ہوں گے, اس میں ضرورت مند ہوں گے, اس میں ریاست کی بہت سی ذمہ داریاں ادا کی جائیں گی. آپ یہ دیکھیے کہ تالیف قلب کے لیے بھی زکوٰۃ میں ایک مد مقرر کی گئی ہے, اور اس میں تو ظاہر ہے زیادہ تر وہی لوگ تھے کہ جو غیر مسلم تھے, اور پیش نظر یہ تھا کہ وہ اللہ کے دین کے قریب آ جائے, یا نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. تو اس وجہ سے یہ کوئی لازم نہیں ہے. یہ ایک بالکل آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مرجو استدلال ہے جو لوگوں نے اختیار کر لیا ہوا ہے. زکوٰۃ دیتے وقت, صدقات دیتے وقت, خیرات دیتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی ضرورت مند پھر واقع ہے کہ نہیں. آپ کے ہمسائے میں, آپ کے ملازمین میں, آپ کے کام کرنے والوں میں مسلمان بھی ہو سکتے ہیں, غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں, ہر ایک کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے.
اچھا, یہ بھی کہا جاتا ہے جاوید صاحب کہ اداروں کو دینے کے لیے ہیلا کرنا پڑے گا پہلے, ڈائریکٹ اداروں کو نہیں دی جا سکتی.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بالکل غلط رائے قائم کر لی گئی کہ زکوٰۃ کے لیے کسی کو مالک بنانا ضروری ہے. یہ بھی بالکل بے بنیاد بات ہے. نہ قرآن مجید میں اس کی کوئی بنیاد ہے, نہ حدیث میں اس کی کوئی بنیاد ہے. یہ ایک منطقی نوعیت کا استدلال ہے جو بعض لوگوں نے کیا. اس کے بارے میں بہت سے محققین نے بہت مدلل طریقے سے اپنا نقطہ نظر واضح کیا اور اس کی تردید کر دی. خود میرے جلیل القدر استاذ امام امین حسن اصلاحی نے اس پر ایک بہت ہی اچھا رسالہ لکھا ہے تملیغ کا مسئلہ کے عنوان سے, اور اس میں اس سارے استدلال کا جائزہ لے کے اس کا پوسٹ مارٹم کر کے بتا دیا ہے کہ یہ بالکل بے بنیاد استدلال ہے, بالکل بیس لیس ہے, اس میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے. آپ زکات جس طرح افراد کو دے سکتے ہیں اسی طرح اداروں کو بھی دے سکتے ہیں.
آتے ہیں ذرا جاوید صاحب تراوی کی جانب. یہ تراوی کی حقیقت اصل میں ہے کیا؟ تراوی جو پڑھی جاتی ہے عام یہ خیال کیا جاتا ہے کہ علیحدہ سے کوئی عبادت ہے جو رمضانوں میں اسپیسیفک ہے اور یہ واجب کے درجے میں ہے, یا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جی تہجد ہی کی عبادت ہے اس کو اس طرح سے ادا کیا جاتا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے؟
یہ دوسری بات ہی ٹھیک ہے, تہجد کی نماز ہے, یہ کوئی الگ نماز نہیں ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ نمازوں کے ساتھ تہجد کی نماز کا اہتمام بھی کرتے تھے.
ٹھیک ہے,
قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز آپ پر لازم کر دی گئی تھی. قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں یہ بتایا ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ, یعنی آپ رات کے وقت تہجد کا اہتمام کریں, یہ آپ کے لیے ایک زائد نماز.
پیغمبر پر یہ لازم تھی,
یہ لازم تھی. قرآن مجید نے سورہ مزمل میں بھی اسی کی تاکید کی ہے, اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ رات کے وقت اٹھیں اور اس نماز کا اہتمام کریں. یہ بتایا ہے کہ یہ کیوں آپ پر لازم کی گئی ہے, یعنی یہ بات بھی قرآن مجید نے واضح کر دی ہے. تو اللہ کے پیغمبر جس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اٹھتے ہیں اس کے لحاظ سے گویا ان پر ایک زائد نماز لازم کی گئی. آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں پانچ نمازیں پڑھنی ہیں, ان کو چھ نمازیں پڑھنا ہوتی تھی. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اہتمام کے ساتھ تہجد پڑھتے تھے, یعنی رات کے وقت اٹھتے تھے, تہجد کا اہتمام کرتے تھے. یہ تہجد کی نماز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے یہ پوچھا کہ ہم لوگوں کے لیے تہجد کے وقت اٹھنا مشکل ہوتا ہے, یعنی حضور کو دیکھ کر بہت سے دوسرے لوگوں میں بھی شوق پیدا ہوا. اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ جب ہم نے آپ کو حکم دیا کہ آپ یہ نماز پڑھیں تو آپ کے ساتھ طائفۃ من الذین آمنوا معک, یعنی ایک گروہ اہل ایمان میں سے بھی آپ کے ساتھ اس نماز کا اہتمام کرنے لگ گیا. تو انہی میں سے بعض لوگوں نے یہ پوچھا کہ ہمارے لیے صبح کے وقت اٹھ کر یہ اہتمام کرنا مشکل ہوتا ہے. تہجد کا وقت ظاہر ہے کہ فجر سے پہلے ہوتا ہے,
اس میں
دقت ہوتی ہے. تو یہ پوچھا گیا کہ ہم یہ عشاء کے بعد پڑھ لیا کریں, تو آپ اس میں پڑھ سکتے.
ٹھیک ہے,
اصل میں یہ تہجد ہی کی نماز ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے, جہاں اعتکاف کے لیے خیمہ لگا دیا جاتا تھا, اس سے باہر نکل کر مسجد میں تہجد کی نماز پڑھی ہے. غالباً کوئی گرمی کا موسم ہوگا یا اس طرح ہی کوئی صورت ہوگی, تو لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے آ کے صفحے باندھ لی اور اس طریقے سے پڑھنا شروع کر دی. تو یہ تہجد کی نماز ہے, اس کا صحیح وقت وہی ہے جو تہجد کا وقت ہے. اجازت دی گئی ہے کہ آپ اس کو عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں. بعد کے زمانوں میں البتہ اس نے اس روایت کی شکل اختیار کر لی اور اس طریقے سے لوگ اس پڑھنے لگ گئے. بیان کیا جاتا ہے کہ یہ معاملہ اس طریقے سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا.
اچھا, یہ آپ نے فرمایا سیدنا عمر والی بات پہ ذرا مزید ہم چاہیں گے کلیریفیکیشن ہو, لیکن پہلے ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ جیسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے, جو عشاء کے بعد جو وتر پڑھے جاتے ہیں وہ یہ تہجد ہی ہے؟
یہ تہجد ہی کی نماز ہے. یہ دیکھیے وہی چیز ہے, یعنی تہجد کی نماز کے بارے میں چونکہ قانون یہ ہے کہ وہ طاق پڑھی جائے گی.
اچھا,
یعنی یہ جفت تعداد میں نہیں پڑھی جا سکتی. تین رکعتیں ہوں گی, پانچ ہوں گی, سات ہوں گی, نو ہوں گی, گیارہ ہوں گی یا اس سے زیادہ, یعنی جب بھی پڑھی جائے گی طاق عدد میں پڑھی جائے گی.
اچھا,
تو کم سے کم تین رکعتیں. یہ وہی تین رکعتیں ہیں جو عام طور پر ہمارے یہاں عشاء کے بعد لوگ پڑھتے ہیں. یہ تہجد ہی کی نماز ہے. عام لوگوں کی سہولت کے لیے کم سے کم رکعتیں ہمارے علماء نے ساتھ شامل کر دی ہیں, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. تو تہجد کی نماز ظاہر ہے کہ رمضان میں آدمی کا اور بھی شوق ہوتا ہے کہ وہ پڑھے. رمضان میں اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ من کاما رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, یعنی جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اور اس طریقے سے ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کیا, اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ بڑی فطری سی بات ہے کہ جس طرح ہم باقی نیکیوں کے بارے میں رمضان میں زیادہ رغبت محسوس کرتے ہیں, اہتمام کے ساتھ نیکی کرتے ہیں, یہ خیال کرتے ہیں کہ اس میں ہمیں زیادہ اجر ملے گا, ایک طریقے سے بیداری پیدا ہو جاتی ہے, غفلت کم ہو جاتی ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے نماز سے متعلق بھی ہوئی ہیں. تو پانچ نمازیں تو لوگ عام طور پر پڑھتے ہی ہیں, تہجد کی نماز بھی اسی اہتمام سے پڑھنے لگ گئے. اب اس نے عشاء کے بعد ایک باقاعدہ نماز کی شکل اختیار کر لی ہے. یہ اس کو تراویح بھی بہت بعد میں کہا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کے لیے تراویح کا لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا.
اچھا,
اس وقت قیام اللیلی کا لفظ استعمال ہوتا تھا. یعنی تہجد کیا ہے؟ قیام اللیل. یہ قیام اللیل کی تعبیر سورہ مزمل سے عکس کی گئی ہے, قم اللیل الا قلیلا. تو یہ وہیں سے یہ تعبیر ہے. اور عام طور پر آپ جب حدیث کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی اس کی تمام روایات قیام اللیل کے تحت ہی لائی جاتی ہیں. یعنی یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے, رات کی نماز ہے, ہمیشہ تاک پڑی جاتی ہے. اجازت دی گئی ہے کہ آپ اسے عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی عذر درپیش.
ٹھیک ہے جاوید صاحب, یہ بتائیے گا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ نے فرمایا کہ وہ حجرے سے باہر آئے اور لوگوں نے سب بندی کر لی, لیکن وہ دو دن یا تین دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے, انہیں یہ اندیشہ تھا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ترتیب اسے دے دی اس نماز کو, ایک جماعت کے ساتھ اہتمام فرما دیا اور وہ پھر آج تک چلا آ رہا ہے.
اصل واقعہ اس طرح نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اپنے طور پر نماز پڑھتے تھے, یعنی کوئی پڑھتا تھا کوئی نہیں پڑھتا تھا.
ٹھیک ہے,
تہجد کے وقت اٹھ کے پڑھتے تھے. جلیل القدر صحابہ کرام کے بارے میں یہی معلوم ہوتا ہے, سیدنا ابو بکر صدیق, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ, ان لوگوں کے بارے میں بہت وضاحت سے روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ وہ اسی وقت اٹھ کے پڑھتے تھے. صحابہ میں سے اور بہت سے لوگ تھے وہ بھی اسی طریقے سے, بعض لوگ وہ تھے کہ جو مسجد میں آ جاتے تھے اور مسجد میں آ کے اپنے طور پر یہ نماز پڑھتے رہتے تھے. ایسا بھی تھا کہ وہ عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیتے تھے. ایسا بھی تھا کہ وہ تہجد کے وقت اٹھ کے مسجد میں آ جاتے تھے, گھر کے قریب ہے اور وہاں نماز پڑھتے
تھے.
اس طرح سے تہجد کی نماز لوگ اپنی سہولت کے اعتبار سے مختلف طریقوں سے پڑھتے تھے. میں یہ عرض کر چکا کہ چونکہ عشاء کے بعد پڑھنے کی اجازت دے دی گئی تھی تو وہ لوگ جو صبح اٹھنے میں دقت محسوس کرتے تھے وہ اس کو عشاء کے بعد بھی پڑھ لیتے تھے. یہ جو طریقہ ہے یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح رہا, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اسی طریقے سے رہا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہیں مسجد کے پاس سے گزرے, یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ اپنے ہاں ہی پڑھ رہے ہیں, تہجد کے وقت ہی پڑھ رہے ہیں, مسجد کے پاس سے گزرے. جیسے کہ حکمران عام طور پر دیکھتے ہی ہیں کہ میری ریاست میں کیا ہو رہا ہے, دارالحکومت میں کیا ہو رہا ہے, میرے شہر میں کیا ہو رہا ہے. تو اس طرح چلتے پھرتے ہوئے وہ مسجد کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں لوگ کافی اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے اپنے طور پر یہ نماز پڑھ رہے ہیں. اس نماز میں تلاوت بلند آواز سے کی جاتی ہے, اس کے بارے میں حکم یہی ہے. یہ حکم بھی قرآن میں بیان ہوا ہے, یعنی قرآن مجید ہی ہے, سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں یہ بیان کر دیا ہے کہ لا تجہر بصلاتک کا ولا تخافت بہا. یہ جو تہجد کی نماز آپ پڑھتے ہیں یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے, تو اس لیے اسے صلاتک کہا گیا ہے, آپ کی نماز. تو اس نماز میں آپ نہ تو بہت بلند آواز سے تلاوت کریں نہ خاموشی سے تلاوت کریں,
ٹھیک ہے,
یعنی جس کو سری تلاوت کہتے ہیں. یہ اس کے درمیان میں کی جاتی ہے, تو ظاہر ہے کہ جب درمیان میں آپ تلاوت کریں گے تو دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہ زحمت کا باعث بن سکتی ہے. یعنی میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں, آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا, بعض لوگ جن کو قرآن زیادہ یاد نہیں ہوتا تھا وہ کسی کو جسے قرآن زیادہ یاد تھا اپنا امام بھی بنا لیتے تھے.
ٹھیک ہے,
جماعت کی روایت تو چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں قائم ہو چکی تھی کہ لوگوں نے آپ کے پیچھے تین دن یا چار دن نماز جماعت کے ساتھ پڑھی, تو جماعت بھی کرائی جا سکتی تھی. تو کچھ لوگ جماعت کرا لیتے تھے, کچھ اپنے طور پر پڑھ رہے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ یہ لوگ مسجد میں آئے ہوئے ہیں, وہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور کچھ عجیب سا مچھلی بازار کا سا سماں بن گیا ہے. یعنی ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے, دوسرا تلاوت کر رہا ہے, یہ قرآن مجید کے ادب کے بھی خلاف محسوس ہوا ان کو. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ بھائی اگر تم لوگوں نے یہ پڑھنی ہے مسجد میں آ کے تو ایک امام مقرر کر لو.
ٹھیک ہے,
تو لوگوں کے مشورے سے انہوں نے کسی صاحب کو امام مقرر کر دیا. اس کے بعد سے یہ روایت قائم ہو گئی, لوگوں کے اندر ایک نظم پیدا کر دیا, وہ اپنے طور پر یہ کام کر رہے تھے. دیکھیے ساری چیزیں دیکھ لیجئے, یعنی عشاء کے بعد پڑھنا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ثابت ہے, اس کے لیے سری روایت موجود ہے. یہ سوال موجود ہے کہ ہمارے لیے پڑھنے میں دقت ہے, تو آپ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ پہلے پڑھ سکتے ہو. رکعتوں کی کوئی پابندی نہیں ہے, میں نے عرض کر دیا کہ تین پانچ سات نو جتنی آپ چاہے پڑھ لیں, لیکن تاک عدد میں پڑھنی چاہیے. اچھا, جماعت بھی اگر آپ نفل نماز کی کرانا چاہتے ہیں کرا لیں. اس میں جماعت کرانے کی طرف رغبت اس لیے ہوئی لوگوں کو کہ قرآن مجید ظاہر ہے ہر آدمی کو سارا یاد نہیں ہوتا یا زیادہ یاد نہیں ہوتا, تو کوئی نہ کوئی امام ان کو مل جائے گا. یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایسے ہی جاری تھیں. مسجد میں آئے ہوئے لوگوں کو انہوں نے کہا کہ آپ بجائے اس کے کہ الگ سے پڑھ رہے ہوں اور دوسرا آدمی اس کے نتیجے میں خلل محسوس کرے, یا دو یا تین یا چار امام پڑھا رہے ہوں اور اس کے نتیجے میں خلل اندازی ہو رہی ہو, تو قرآن مجید سننے قرآن مجید پڑھنے کے آداب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ایک امام مقرر کر لیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بس ایک چیز جو واقع ہو رہی تھی اس میں نظم پیدا کر دیا, اور یہ ان کے مزاج کا خاصہ تھا.
ٹھیک, اچھا جاوید صاحب, اب یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں بعد میں جو یہ ہو گئی چار, یہ بیس رکعتیں یا 8 حرکتیں، ان کا کیا یہ ہو گیا طریقہ؟ اور دوسرا یہ کہ قیام اللیل تراوی کب بنا؟ قیام اللیل والا لفظ تراوی کب بنا، اس کی کیا ہوا؟
دوسرے سوال کا جواب میں پہلے دیتا ہوں. دیکھیے، اس کے درمیان میں چونکہ لوگوں نے اپنے شوق سے، اور وہ زمانہ بھی وہ تھا کہ لوگوں میں عبادت کا بہت شوق تھا، تو لوگوں نے اپنے شوق سے اس کی رکعتیں متعین کر لی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 20 رکعتیں مقرر کی ہیں یا 23 مقرر کی ہیں. 20 تو خیر ہو نہیں سکتی، تاک ہوں گی ہر حال میں،
ٹھیک ہے،
یعنی 21 ہو سکتی ہیں، 23 ہو سکتی ہیں، تاک عدد میں پڑھی جاتی ہے یہ نماز. تو لوگوں نے اپنے طور پر مقرر کر دی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز خود کتنی پڑھتے تھے؟ زیادہ سے زیادہ 11 رکعتیں. یعنی بعض روایتوں کے اندر 13 کا ذکر ہوا ہے. اس کا بھی اگر آپ ٹھیک طرح سے تتبع کریں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جس طرح ہم مغرب کی 3 رکعتیں پڑھ کے آخر میں 2 نفل پڑھ لیتے ہیں، یہی کام چونکہ یہ نماز آپ پر لازم تھی تو آپ بھی کرتے تھے. یعنی 11 رکعتیں پڑھنے کے بعد 2 رکعتیں اس طرح پڑھ لیتے تھے. تو زیادہ سے زیادہ آپ نے 11 رکعتیں پڑھی ہیں، 9 بھی پڑھی ہیں،
ٹھیک ہے،
5 بھی پڑھی ہیں، 7 بھی پڑھی ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی رکعتیں مقرر نہیں کی کتنی پڑھی جانی چاہیے. یعنی آپ کا اسوہ حسنہ زیادہ سے زیادہ بیان کیا جا سکتا ہے. اور یہ بات کہ آپ نے مقرر کر دیا ہو نہیں، 3 سے لے کے آپ جتنی چاہے پڑھ لیں. ایک امام جب پڑھائے گا تو پھر تو کچھ متعین کرنا پڑے گا نا، کتنی رکعتیں پڑھانی ہے. تو اس کے نتیجے میں یہ روایت قائم ہو گئی کہ لوگوں نے 23 رکعتیں پڑھنی شروع کر دی. ان کا خیال یہ تھا کہ اتنی رکعتیں تو پڑھنی ہی چاہیے. میرا اپنا جہاں تک میں نے تحقیق کیا رجحان یہ ہے کہ زیادہ رکعتوں کی طرف لوگوں کی رغبت کی جو وجہ ہوئی وہ یہ کہ عام طور پر لوگوں کو قرآن زیادہ یاد نہیں ہوتا، تو انہوں نے خیال کیا کہ اس طریقے سے ہم رکعتوں کی تعداد میں اضافہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو زیادہ قرآن یاد ہے تو پھر ظاہر ہے کہ کم رکعتوں میں بھی آپ تلاوت کر کے لمبی نماز کر سکتے ہیں. تو اس میں لوگوں نے رکعتیں زیادہ کر لیں. یہ بالکل فطری طریقے سے ہوا. یعنی جب رکعتیں مقرر ہی نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ لوگ اپنے طریقے پہ طے کر لیں گے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ کبھی 23 پڑھا دی جاتی ہیں، کبھی 11 پڑھا دی جاتی ہیں، اور وہی طلب وہ قائم رہتا جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز روایت یا رسم بنتی ہے تو عام طور پر اس میں تعین کا عنصر داخل ہو جاتا ہے. یہ چیز اس میں داخل ہو گئی، ورنہ اس میں کوئی تعداد مقرر نہیں ہے کہ آپ کتنی رکعتیں اس کی پڑھیں گے.
جاوید صاحب، یہ ایک بات رہ گئی تھی کہ قیام اللیل کی اصطلاح تراوی کب بنی؟
یہ چونکہ ایسی نماز ہے کہ جو زیادہ رکعتیں لوگ پڑھنے لگ گئے، یعنی 20 کے قریب، بلکہ اس میں آپ بہتر شامل کر لیں تو 23 رکعتیں لوگ پڑھ رہے تھے. اس میں یہ روایت بھی قائم ہو گئی کہ 4 رکعتوں کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لوگ بیٹھیں گے، یعنی ایک وقفہ کریں گے.
اچھا،
ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں، یعنی یہ کوئی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا طریقہ نہیں تھا. بعد میں جب لوگوں نے زیادہ رکعتیں پڑھنی شروع کی، بلکہ روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام مالک کے زمانے میں اس سے بھی زیادہ لوگ پڑھتے تھے، 49 تک رکعتوں کا ذکر آتا ہے.
اچھا،
تو لوگ زیادہ رکعتیں جب پڑھنے لگ گئے تو 4 رکعتوں کے بعد بیٹھ جاتے تھے کچھ دیر کے لیے. عربی زبان میں یہ جو بیٹھ جانا ہے آرام کرنے کے لیے یا ایک وقفہ اس میں لے لیتے ہیں، اس کو ترویح کہتے ہیں،
راحت حاصل کرنا.
تو یہ ترویح ہے کیونکہ زیادہ ہو گئے. ظاہر ہے کہ اگر آپ 20 رکعتیں پڑھیں گے تو ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھیں گے، اس کی جمع تراویح. تو اس سے اس کے لیے تراوی کا نام لوگوں نے اختیار کر لیا، ورنہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا. یعنی خود قرآن مجید میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لفظ روایت نہیں ہوا،
ٹھیک ہے،
بعد کے زمانوں میں اس ترویہ کی جمع کے طور پر رائج ہو گیا.
ٹھیک ہے جاوید صاحب، ایک سوال لیتے ہیں ہم. جی
السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ آج کل لوگ جو گھر پہ تراوی کا اہتمام کرتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟
گھر پہ تراوی کا اہتمام کیا جا سکتا ہے؟
تہجد کی نماز آپ گھر میں پڑھ لیں، بلکہ اس کے پڑھنے کی اصل جگہ گھر ہی ہے. یعنی لوگ اپنی ضرورت کے تحت مسجد میں چلے جاتے تھے، آپ گھر میں پڑھیں، آپ مسجد میں جا کے پڑھیں. مسجد میں ایک روایت ہمارے یہاں قائم ہو گئی ہے، اس میں ایک امام قرآن سناتا ہے، قرآن سننے کا اہتمام ہو جاتا ہے، پابندی سے آپ پڑھ لیتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب لوگوں کے لیے ایک امام مقرر کیا تو اگلے دن آ کر اس پر یہی تبصرہ کیا کہ جس کو تم اس وقت ادا کر رہے ہو اس سے وہ وقت بہتر ہے جو اس کے لیے اصلاً مقرر کیا گیا ہے.
ٹھیک ٹھیک. جاوید صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جب اصلاً یہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ تہجد ہی کی نماز ہے اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ پڑھی، لوگوں نے کچھ ایسے گروہ تھے یا کچھ ایسے صحابہ تھے جو آپ کے شوق میں آپ وہ خود بھی پڑھتے تھے، تو پھر یہ جو روایت ہے، یہ جو تہجد کی نماز ہے، صرف رمضان کی حد تک ہی تراویح کی شکل میں مخصوص ہو کر کیوں رہ گئی؟ پورا سال ہی تراوی کی کوئی نہ کوئی شکل باقی رہتی، کبھی 8 پڑھتا کوئی، کبھی کوئی 11 پڑھ لیتا، لیکن پورے سال باقی رہتی. ہم دیکھتے ہیں کہ پورے سال وہ تراوی کی شکل نہیں باقی رہی، وہ 3 رکعت کی جو وتر ہے وہ صرف رہ گئی، اور یہاں پر 20 رکعتیں ہو گئیں، صرف رمضان کے اندر یہ کیوں ہو گیا؟
رمضان میں لوگ خصوصی اہتمام کرتے ہیں، زیادہ عبادت کا شوق ہوتا ہے، لوگ مسجد میں بھی زیادہ جاتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیے یہی صورت ہوتی ہے، یعنی میں نے تو ساری زندگی دیکھا ہے اسی شہر لاہور میں کہ عام حالات میں ہم جب صبح کی نماز پڑھنے مسجد میں جاتے تھے تو ایک صف زیادہ سے زیادہ، اور اس کے بعد رمضان میں جگہ ملنا مشکل ہو جاتی ہے بعض اوقات. تو لوگوں کے اندر فطری طور پر زیادہ رجحان ہوتا ہے رمضان میں نماز پڑھنے کا، تو انہوں نے خیال کیا کہ کم سے کم ہمیں تہجد کا اہتمام اس مہینے میں تو کرنا ہی چاہیے. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ چیز ابھی بالکل فطری ہے، یعنی ظاہر ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے، بہت سے لوگ ہوں گے کہ جو ہمیشہ ہی اس نماز کا اہتمام کرتے ہوں گے، ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو سال کے باقی مہینوں میں بھی وقتاً فوقتاً اس نماز کا اہتمام کرتے ہوں گے. رمضان میں آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، یہ عبادت کا مہینہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، تو اس میں ایک یہ روایت بھی قائم ہو گئی کہ لوگوں نے، عام لوگوں نے، اصل میں یہ قائم ہی ان لوگوں نے کی ہے روایت کہ جو تہجد کے وقت اٹھنے میں دقت محسوس کر رہے تھے. اگر آپ اس کی تاریخ میں جائیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جلیل القدر صحابہ ہیں وہ اس کے اصل وقت ہی پر اس کو پڑھ رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ خود وہ روایت جس میں سیدنا عمر نے امام مقرر کیا ہے وہ بتا رہی ہے، آپ اس کو پورا کا پورا دیکھیے کہ وہ شریک نہیں ہوئے، یعنی انہوں نے اپنے ہی طریقے پر اس کو جاری رکھا اور یہ تبصرہ بھی کیا کہ وہ اس سے کہیں بہتر ہے، اس لیے کہ اس کا اصل وقت وہی ہے. آپ اس وقت اٹھیں گے، آپ خلوت میں یہ نماز پڑھیں گے، آپ اللہ سے راز و نیاز کریں گے، آپ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کریں گے، تو اس میں اصل وہی ہے. تاہم عام آدمی جو اس وقت نہیں اٹھ سکتا، رمضان میں آپ کو سحری وغیرہ کا اہتمام کرنا ہوتا ہے. آج کا زمانہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کچن میں گئے اور آپ نے جا کر آگ جلا لی، بڑا اہتمام کرنا پڑتا تھا. تو اس وجہ سے لوگوں نے اگر اس کو عشاء کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک رخصت اور سہولت کا معاملہ ہے، لیکن اب وہی اصل بن گیا. اور ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ لوگوں کو علمی طور پر جب یہ معلوم نہیں ہوتا کہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی تو وہ اس طرح کا معاملہ کر ڈالتے ہیں. یہی معاملہ اس کے ساتھ ہوا.
ٹھیک ہے. اچھا جاوید صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی ایک تاریخ ہے اور پچھلی امتوں میں بھی روزہ فرض تھا، زکوٰۃ کی بھی ایک تاریخ ہے، نماز کی ایک تاریخ ہے، کیا اعتکاف کی بھی اسی طرح کوئی تاریخ ہے اور پچھلی امتوں میں اعتکاف کی عبادت بھی موجود تھی؟
اعتکاف روزے ہی کا منتہا کمال ہے، یعنی روزہ کیا ہے؟ روزے میں آپ ان چیزوں پر پابندی عائد کرتے ہیں جو عام حالات میں بالکل جائز ہیں، کھانا پینا، ازدواجی تعلقات قائم کرنا، اسی میں کچھ پابندیوں کا اضافہ کر دیا گیا. یعنی آپ اب رمضان کی راتوں میں بھی، دن میں روزہ رکھیں گے اور راتوں میں بھی بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کریں گے، اور آپ اپنے آپ کو مسجد تک محدود کر لیں گے. تو یہ ایک لحاظ سے رحمانیت جتنی ہونی چاہیے ایک فطری دین میں اتنی داخل کر دی گئی ہے. ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک انسان جب یہ چاہتا ہے کہ وہ خدا کی طرف تبتل اختیار کرے، وہ خدا کی عبادت کرے، وہ دنیا سے کٹ کر اپنے رب کا ہو کے رہ جائے، یہ ایک جذبہ ہے، فطری جذبہ ہے، بہت سے لوگوں میں ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں اس کو لازم تو نہیں کیا گیا، لیکن ایک نفل عبادت کے طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر اس کا اہتمام کرتے تھے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ غالباً یہ بھی آپ کے لیے لازم ہی تھا، لیکن باقی لوگ بھی یہ اہتمام کرنے لگ گئے. اور بھی ہماری مسجدوں میں اس کا بہت اہتمام ہوتا ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے، یعنی فرض نہیں کیا گیا. یہ عبادت بھی ہمیشہ سے موجود ہے. آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے بیت اللہ کی تعمیر کے بارے میں یہ کہی ہے کہ اس کو آپ پاک رکھیے طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے. اسی طریقے سے جب رمضان کی آیات اب سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں، وانتم عاکفون فی المساجد، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلے سے ایک قائم سنت ہے جو اسی طریقے سے چلی آ رہی ہے.
اچھا، یہ رمضان المبارک میں آپ نے فرمایا کہ روزے کا یہ منتہا کمال ہے. روزہ تو پورے 30 دن یا 29 دن پورا مہینہ ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو اعتکاف والی عبادت ہے وہ آخری اشرے میں ہوتی ہے. کیا دوسرے جو دو اشرے ہیں ان کے اندر یہ اعتکاف نہیں ہو سکتا؟
دوسرے دو اشروں میں بھی ہو سکتا ہے، بلکہ بعض روایات میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے درمیانی اشرے میں اعتکاف کیا. تو اس وجہ سے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ لازمن آخری اشرے میں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر آخری اشرے میں اعتکاف کرتے تھے، یعنی آپ کا اسوہ حسنہ ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ روایت قائم ہو گئی. یہ لازم نہیں ہے اور نہ اس کے لیے کوئی دن مقرر ہے، یعنی آپ ایک دن کے لیے کر سکتے ہیں، 3 دن کے لیے کر سکتے ہیں، 5 دن کے لیے کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر 10 دن کے لیے آخری اشرے میں، اور اس کی وجہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ آخری اشرہ ہے جس میں آپ نے یہ احتمال محسوس فرمایا کہ مجھ پر قرآن شاید اسی اشرے میں نازل کیا گیا تھا کسی وقت، اور اسی کی کسی تاک رات میں نازل کیا گیا تھا. اور چونکہ قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ وہ رات کوئی معمولی رات نہیں تھی، وہ لیلۃ القدر تھی، یعنی جو بڑی فضیلت کی رات ہے, تو آپ نے آخری عشرے کو عبادت کے لیے خاص کر لیا, چنانچہ اسی میں آپ اعتکاف کرتے تھے. اور اسی کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ عشرہ آ جاتا تھا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا غیر معمولی اہتمام کرنا شروع کر دیتے تھے. شد میزر ہو و ایکد اہلہ و احیا لیلہ, عام طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار کرتے تھے, اور گویا رات اب بیداری کی رات بن جاتی تھی. یہ خاص اہتمام, تو اس وجہ سے لوگ رمضان کے آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو سامنے رکھ کر یہ مقرر نہیں کیا گیا اس کے لیے.
ایک سوال لیتے ہیں. جی
السلام علیکم, میرا سوال یہ ہے, جس طرح روزے کے ٹوٹنے پر کفارہ ہے, اس طرح اعتکاف کے ٹوٹنے پر بھی کفارہ ہے؟
اعتکاف کے ٹوٹ جانے کا بھی کوئی کفارہ ہے؟
نہیں, اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے, یہ ایک نفل عبادت ہے. اگر آپ کسی وجہ سے نہیں کر سکے ہیں یا آپ کو درمیان میں چھوڑنی پڑی ہے تو ٹھیک ہے, آپ بعد میں چاہیں تو دوبارہ اعتکاف کر لیں, لیکن اس کا کوئی کفارہ نہیں مقرر کیا گیا.
ایک اور کوشچن لیتے ہیں. جی
غامدی صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے, کیا خواتین مساجد میں جا کے اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں؟
خواتین بھی مساجد میں جاتی ہیں؟
مساجد ہی میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے, یعنی مسجد میں رہنا, مسجد تک محدود ہو جانا, یہی اعتکاف ہے. اعتکاف کہتے ہی اس کو ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کرتے تھے, آپ کی ازواج مطہرات بھی مسجد ہی میں اعتکاف کرتی تھی. آپ یہ دیکھیے کہ روایتوں میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ ان کے لیے خصوصی خیمے لگا دیے جاتے تھے, تو مسجد ہی میں اعتکاف کرنا چاہیے. ہمارے ہاں بھی بہت سی مساجد ہیں جن میں یہ اہتمام کیا جاتا ہے, الگ جگہ بنا دی جاتی ہیں اور خواتین مسجد میں جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کی معاشرت نہیں تھی جس کے اب ہم عادی ہو گئے ہیں, یعنی جس میں خواتین ہر کام کر سکتی ہیں وہ مسجد میں نہیں جا سکتی. یہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھتی تھیں, پانچوں نمازیں مسجد میں جا کے پڑھتی تھیں, اعتکاف کے لیے مسجد ہی کا اہتمام کیا جاتا تھا. تو ہمارے ہاں بھی میں نے دیکھا ہے بہت سی مساجد, لاہور میں جانتا ہوں بہت سی مساجد ایسی ہیں جن میں خصوصی اہتمام ہوتا ہے, خواتین آئیں وہاں اعتکاف پہ بیٹھ جائیں. بعد میں کچھ اس طرح کا خیال علماء کے یہاں ہوا کہ اس سے فتنے کا اندیشہ ہے اور مسجد میں خواتین آئیں گی, چنانچہ نماز کے معاملے میں بھی ان کو ڈسکریج کیا گیا, حوصلہ شکنی کی گئی کہ وہ نماز کے لیے نہ آئیں. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تو پانچ وقت کی نماز کے لیے عورتوں کے آنے کا کوئی تصور ہی نہیں رہا باقی, یعنی پانچ وقت جمعے کے موقع کے اوپر تو کہیں کہیں اہتمام کر دیا جاتا ہے یا عیدین کے موقع پر اہتمام کر دیا جاتا ہے, لیکن پانچ وقت کی نماز کے لیے خواتین مسجد میں آ کے نماز پڑھیں اس کا تصور ہی کم و بیش ختم ہو گیا ہے. میں ملیشیا میں رہتا ہوں, وہاں خواتین کے لیے بالکل الگ جگہ بنی ہوتی ہے, خواتین آتی ہیں مسجد میں نماز پڑھتی ہیں, بڑے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں مسجد میں, جماعت میں شریک ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں آپ حرم میں دیکھیے یہی صورت ہوتی ہے, مسجد نبوی میں دیکھیے یہی صورت ہوتی ہے. تو مسجد ہی میں جا کے اعتکاف بھی کرنا چاہیے, نماز کا بھی اہتمام اگر کریں خواتین تو کیا کہنے ہیں اس کے. تاہم لوگوں نے خیال کیا کہ چونکہ اس میں فتنہ پیدا ہو جاتا ہے تو گویا استرارن مجبوری کے عالم میں اعتکاف کی خواہش بھی ہے, تو خواتین سے کہا گیا کہ وہ گھر ہی کے ایک کونے کو مسجد قرار دے لیں. تو یہ گویا ایک فقہی اجتہاد ہے, ورنہ اعتکاف کی اصل یہی ہے کہ وہ مساجد میں ہوتا ہے, وانتم عاکفون فی المساجد.
اچھا جی, جو اعتکاف ہے, اعتکاف کا جو بنیادی جو روح ہے وہ تو یہ کہ گوشہ نشینی اختیار کر لینا, دنیا سے کٹ جانا اور تعلق باللہ کو مضبوط کرنا. تو اگر خواتین اس کے لیے کہ اپنے گھر کے ہی ایک کونے میں اختیار کر لیتی ہیں, اسی کو وہ اس سے دنیا سے کٹ جاتی ہیں, تو وہ روح تو پوری ہو جاتی ہے, پھر ان کے لیے مسجد میں آنا کوئی لازمی ہوگا بھی نہیں.
تو مسجد بڑی چیز ہے جی, مسجد کی اپنی ایک روحانیت ہے, وہ معبد ہے, اس کو بنایا گیا ہے. پھر ہم مسجد بناتے کس لیے؟ یعنی کہنے کو تو آپ گھر میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی آدمی کو مسجد کی نماز سے محرومی ہو جائے, یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر سے مسجد بہت دور ہے, آپ گاڑی بھی نہیں چلا سکتے, تو آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھنے سے محروم ہو جاتے ہیں. اس کا اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ اس میں آدمی کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے. مسجد کا ماحول, مسجد کی روحانیت یہ معمولی چیز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ معبد اسی لیے بنائے ہیں. ایک خاص سکینت ہوتی ہے جو آدمی کے دل پر ان عبادت گاہوں میں نازل ہوتی ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اتنا سفر کر کے حرم میں جاتے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو مسجد حرام ہے, مسجد ہی ہے.
ٹھیک,
تو اس وجہ سے مسجد کی اپنی ایک اہمیت ہے, اور ایک مسلم معاشرے کے اندر مسجد گویا پوری کی پوری آبادی کا دل ہوتی ہے. سارے محلے کے اندر اسی کو ایک مرکز کی حیثیت حاصل ہوتی ہے. جب آپ مسجد میں جاتے ہیں یا مسجد سے آپ کا تعلق قائم ہوتا ہے, تو اس کے ذریعے سے درحقیقت خدا سے آپ کا تعلق قائم ہوتا ہے. وہ ایک سمبل اور ایک علامت بن جاتی ہے کہ میں اب گھر سے نکل کے اپنے پروردگار کے حضور میں جا رہا ہوں. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, انسان صرف ایک منطقی عقلی وجود نہیں ہے, یعنی اس کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں.
ٹھیک ہے,
تو اس کے نفس کی تسکین کا جو سبب اس میں بنتا ہے وہ کسی دوسری چیز میں حاصل نہیں ہوتا.
جاوید صاحب, میں نے یہ سوال آپ کے سامنے پٹ اپ کیا تھا, اس کی ریزن یہ ہے کہ جو اعتکاف ہے اس کا بنیادی مقصد ہے اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ لینا اور اللہ سے تعلق کو قائم کرنا. ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں, شاید گھر میں میں اگر اعتکاف کروں تو یہ والی جو روح ہے یہ زیادہ اچھی طرح سے میں مطلب پوری ہو جاتی ہے, جبکہ مساجد میں اعتکاف کرنے میں آج کل اجتماعی اعتکاف, اجتماعی کھانا, اجتماعی دعائیں, اجتماعی عبادات, تقاریر, تو وہ جو اپنے آپ کو دنیا سے کاٹنا اور اللہ سے تعلق قائم کرنا وہ شاید اب مسجدوں میں اتنا ہوتا نہیں ہے, جبکہ میں گھر میں اگر ہوں تو شاید زیادہ اچھی طرح کر سکتا ہوں.
دیکھیے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مسجدوں میں یہ ماحول ہمیں میسر ہو. یعنی یہ جو ہر چیز کو ایک تقریب بنا لینے کا طریقہ ہم نے اختیار کر لیا ہے, یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. مسجد میں وہ ماحول فراہم کرنا چاہیے کہ جس میں لوگ الگ الگ بیٹھیں, وہ اللہ کی عبادت کریں, اللہ کی طرف ان کا رجوع ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت مسجدیں ہیں, یعنی آپ کی مسجد الدار بھی ہو سکتی ہے, آپ کے قریبی علاقے کی مسجد. یہ ہمارے ہاں جو طریقہ لوگوں نے اختیار کیا کہ ہر مسجد میں جمعہ ہوگا, اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ بڑی بڑی مسجدیں بنائی جاتی ہیں. ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر گلی محلے کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ بنا دی جائے جس میں لوگ اہتمام کے ساتھ پانچ وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں. جامع مسجد بالکل ایک الگ چیز ہے, اور میں تو آپ جانتے ہیں کہ بہت دفعہ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ جامع مسجد اصل میں مسلمانوں کے نظم اجتماعی یا ان کی حکومت کے اہتمام میں ہوتی ہے. جہاں حکومت چاہتی ہے وہیں جامع مسجد بنائی جاتی ہے, اس میں خطبہ بھی مسلمانوں کے حکمران کو یا اس کے مقرر کردہ کسی شخص کو دینا ہوتا ہے, اس میں نماز کی امامت بھی اسی کو کرنی ہوتی ہے. تو جو آپ کے محلے میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنا لی جاتی ہیں ان کے اندر وہ ماحول فراہم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ دین میں جب کوئی حکم دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں ملحوظ ہوتی ہیں. ان میں سے ایک بڑی چیز یہ ہے کہ آپ ایک معبد میں جاتے ہیں, یعنی ایک ایسی جگہ جاتے ہیں جس کو خدا کا گھر قرار دیا گیا ہے. یہ چیز آپ کی نفسیات کے اوپر بڑا گہرا اثر ڈالتی ہے, یہ معمولی چیز نہیں ہے. تو ہمیں وہ ماحول فراہم کرنا چاہیے. ہم اپنے علماء سے کہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے لاؤڈ اسپیکر پر ہنگامہ کرنے کا نہیں ہے, یہ اجتماعی اعتکاف منعقد کرنے کا مہینہ نہیں ہے, یہ اجتماعی کھانے کھانے کا مہینہ نہیں ہے, یہ اصل میں اللہ کی طرف رجوع کا مہینہ ہے. تو لوگوں کو خلوت میسر کیجیے, یہ ماحول مسجد میں میسر کرنا چاہیے.
ٹھیک, بہت شکریہ جاوید صاحب آپ کا, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, ہم نے اس مختصر سے وقت میں زکات, اعتکاف اور تراویح سے متعلق کچھ بنیادی بحث کی, اور کوشش کی کہ اس چھوٹے سے وقت میں یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کو بنیادی طور پر سمجھ لیا جائے کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.